الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. 23 بارے میں سورہ صاد ہے, اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آخری آیات کا مطالعہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے. گزشتہ نشست میں واقعہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا تھا, اور جیسے کہ ذکر ہوا کہ یہ واقعہ 7 مرتبہ قرآن حکیم میں مختلف مواقع پر بیان ہوا ہے, اور آخری مرتبہ قرآن حکیم کے مصحف کی ترتیب کے مطابق یہ واقعہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں ابلیس کا یا شیطان کا ذکر بھی آتا ہے, اور اس پر تفصیلاً پچھلی مرتبہ بھی گفتگو ہوئی دو اعتبارات سے. ایک تو انسان کا جو شرف ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ روح کے پھونکے جانے کی بنیاد پر ہے, اور اگر انسان اس روح کے تقاضوں پر عمل درآمد نہ کرے تو پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنا چاہا, بلکہ ارادہ فرمایا, بلکہ فیصلہ بھی فرمایا, تو شیطان نے حسد کا مظاہرہ کیا اور تکبر میں مبتلا ہو کر سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ شیطنت ایک پورا کردار, ایک پورا کریکٹر ہے, اور اس شیطنت کے کردار کے کچھ ستون ہیں جن میں حسد بھی شامل ہے, تکبر بھی شامل ہے, حب جا منصب اور اختیار مجھے مل جائے یہ بھی شامل ہے, اور اس کا بیان جو ان واقعات میں بار بار قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے. آخری مرتبہ یعنی پچھلی مرتبہ جو آخری بات ہوئی تھی وہ یہ تھی, سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس کس چیز سے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ بیان اسی مقام پر آیا ہے, اور جب بھی واقعات قرآن بیان فرماتا ہے تو ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا نقطہ ضرور ہمارے سامنے آتا ہے. استکبرت ام کنت من العالین, تو کیا تو نے تکبر کرنا چاہا, بڑائی چاہی, یا تو بلند درجات والوں میں سے ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا اور حسد کا شکار ہو گیا, تکبر میں مبتلا ہو گیا, کیا وجہ بنی کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. قال انا خیر من, اس سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ ابلیس کہہ رہا ہے, اول تو اس کا نام عزازیل تھا, یہ بات غالباً بیان میں آئی ہوگی کہ اس کا نام تو تھا عزازیل, جب سجدہ نہ کیا تو کی اس نے نافرمانی. یہ ہے شیطنت, یعنی پھٹ جانا, اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل جانا. جب نافرمانی کی تو یہ شیطان قرار پایا, اور جب اللہ نے اپنی رحمت سے دور فرما دیا تو یہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے, پھر یہ ابلیس قرار پایا. تو یہاں قرآن ابلیس کا لفظ لے کر آیا, اور اب یہ کہہ رہا ہے ابلیس, قال انا خیر من, اس سے کہا کہ میں اس سے یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب شیطنت کا ایک اور پلر بھی یہاں پہ سمجھ لیجئے, وہ ہے عقل پرستی کا فتنہ, اپنی عقل کو اپنی انٹلیکٹ کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا کرنا, اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو بالا تر سمجھتے ہوئے اللہ کے واضح احکامات کا بھی رد کرنا, یا سرے سے شریعت کا اور الہامی تعلیم کا اور ڈیوائن کوڈ آف لائف کا انکار کرنا. یہ ایک اور پلر ہے شیطنت کے کردار کا, یہ ایک اور پلر ہے شیطنت کے کریکٹر کا. کیا کہہ رہے ہیں کہ خلقتنی من نار, اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, وہ خلقتہ من طین, اور اسے پیدا کیا مٹی سے. بات سیدھی سی اللہ نے سیدھی سی تھی کہ اللہ نے حکم دیا بات ختم ہو گئی, مگر یہاں وہ اپنی عقل کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ میرے خیال اس سے زیادہ چالاک اور عیار کو ہو نہیں سکتا شیطان سے زیادہ. اللہ ہم سب کی اس کے حملوں سے حفاظت فرمائے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے آدم کو بنایا مٹی سے, مٹی کو اگر اچھالے تو اوپر سے نیچے, کتنے اوپر اچھال لیں وہ نیچے آ جائیں, اور آگ کو زمین پر بھی جلائیں تو وہ شعلے اس کے بھڑک بھڑک کر اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ عقل کو اس نے لڑانے کی کوشش کی اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے. اور مزید اس میں شرارت کیا ہے, اللہ تیرا ڈیسیجن صحیح نہیں ہے, اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں. اور مزید شرارت کیا ہے؟ حب جا, میں اس قابل ہوں, آئی ایم کوالیفائڈ فار دس, یہ تو میرا مقام تھا, یہ تو میرا رتبہ تھا, یہ تو میرا, یہ مجھے منصب ملنا چاہیے تھا, تو غلط فیصلہ کر رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ گنتے چلے جائیے, یہ قصے نہیں ہیں قرآن حکیم میں, یہ پوری نفسیات ہے جو ہمارے معاشروں میں دکھائی دیتی. تکبر بھی, حسد بھی, عقل کو بالاتر سمجھنا بھی, اور حب جا کا معاملہ بھی, منصب مجھے ملے دوسرے کو کیوں مل جائے, یہ شیطنت کے ستون ہیں. اور جو قرآن حکیم بار بار, ایک نہیں دو نہیں سات مرتبہ یہ واقعہ قرآن حکیم میں بیان ہوا, تو کہہ رہے کہ خلقتنی من نار, اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اور اس کو پیدا کیا مٹی سے, میں ٹھیک ہوں, تیرا فیصلہ غلط, استغفر اللہ. تو یہ اس نے عقل لڑائی. اور قرآن حکیم ایک بندہ مومن سے تقاضا کیا کرتا ہے کہ تم اللہ کے کیا بنو؟ مسلم بنو. سورہ آل عمران آیت نمبر 102, ہر موقع پر خطبات میں نبی علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرماتے, خطبہ نکاح میں بھی تلاوت فرماتے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا. اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا. انتہا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دو اپنے ہاتھ سے, کوئی توجیہ نہیں کی, کوئی عقل نہیں لڑائی, بیٹے سے بھی پوچھ لیا, بیٹا بھی تیار, باپ بھی تیار. قرآن نے کیا کہا؟ فلما اسلما, جب وہ دونوں مسلم ہو گئے, کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور پیشانی کے بل لٹایا, تو رب نے کہا کہ ابراہیم اس سے زیادہ امتحان مقصود نہیں ہے. عقلی طور پر کوئی سوچے, یہ بات ہم تفصیلاً کر چکے ہیں سورہ صافات کے بیان میں 23 پارے میں, عقلی طور پر کوئی سوچے باپ بیٹے کو ذبح کری, عقل میں آنے والی بات ہے؟ اور آج کل بات ہوتی نا ایتھیکل اسٹینڈرڈس کی, ایتھیکل ویلوز کی, بجا ہے ایک حد تک تو بات, مگر کیا از اٹ ایتھیکلی پاسبل یا فیزیبل یا ایکسپٹیبل کہ باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ, یہ کوئی اخلاقی معیار پہ اترنے والی بات ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عقل نیچے, تمہارے ایتھیکل اسٹینڈرڈس نیچے, بلکہ اللہ کا حکم بتائے گا واٹ از ایتھیکل اینڈ واٹ از ناٹ. اللہ کا حکم بالا تر ہے, تمہاری عقل میں آئے گا نہ. اور آپ اور میرا دین عقل پر بیس نہیں کرتا ہے, یہ جملہ بڑا عجیب بھی ہے لیکن بالکل صحیح. عقل معیار نہیں, مشہور مسئلہ سب کے علم میں ہے, موضوع پر مسا کرنے کا مسئلہ آپ کے علم میں ہوگا نا, جب موضوع پر مسا کرنے کے لیے بندہ یعنی اس مسئلے کے مطابق عمل کرتا ہے, تفصیل اپنی جگہ پر ہے, تو مسا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اگر پیر کا پنجہ ہے تو اس کے اوپر سے ہوتا ہے نیچے سے ہوتا ہے؟ جی اوپر سے ہوتا ہے نا. اور اگر آپ اور میں جب پیدل چلتے ہیں یا موزے پہن کے چلتے ہیں تو پیر کہاں سے گندا ہوتا ہے؟ تو عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے سے ہونا چاہیے. اور نقل کیا کہتی ہے؟ نقل سے مراد جو منتقل علم چلا آ رہا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کی تعلیمات, یہ جو اس کو نقل کہتے ہیں, عقل اور نقل کا مسئلہ. تو نقل یعنی منتقل علم جو ہم تک پہنچا کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں, وہ کہتا ہے کہ وہ علم کیا کہتا ہے؟ اوپر سے مسا ہوگا. عقل کیا کہتی ہے؟ تو عقل کو نیچے ہی رکھیں اور نقل کو اوپر رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مرتبہ قرآن میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مرتبہ احادیث میں بتا بھی دیا کہ یہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, مگر بہت سی جگہ عقل میں بات نہیں آتی. فجر کے کتنے فرض ہیں؟ ظہر کے اور جمعے کو کیسے, کیوں آخر؟ عصر کے کتنے؟ چار. مغرب کے کتنے؟ تین. عشاء کے کتنے؟ چار. کیوں آخر؟ اللہ کے نبی نے کہا ایسے کرتے, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی بات. فجر میں تلاوت زور سے ہوتی ہے, ظہر میں اور جمعے کے دن, عصر میں آہستہ, مغرب کی دو میں زور سے, تیسری میں آہستہ, عشاء کی دو میں زور سے, تیسری چوتھی میں. عقل کیا کہ کوئی عقلی توجہ ہمارے پاس تو نہیں, بہت سو نے کی بھی تو اس کا رد بھی ہوا, اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی. جواب اصل یہ ہے کہ ہمارے رسول نے ایسے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں. اب یہ نقطہ کیوں درمیان میں لایا گیا؟ آج بڑی عقل پرستی کا دور ہے, اور ظاہری بات ہے یہ اتنی پرانا, یہ فتنہ اتنا ہی پرانا جتنا انسانیت کی تاریخ پرانی. پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا کر بھیجنا, عقل پرستی کا فتنہ شیطان نے شروع کر ڈالا کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ تیرا فیصلہ اللہ ٹھیک نہیں. یہی گڑبڑ آج ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے, بھائی عقل میں نہیں آ رہی بات. اور تمہاری عقل کی اوقات کیا ہے؟ تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تمہاری عقل عقل کل اور کامل ہوتی اور کافی ہوتی تو اللہ کو کسی کتاب بھیجنے کی, رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے آج کے دور کا فتنہ بھی. تو تکبر بھی بات کچھ ہوئی تھی ہماری, حسد بھی, حب جا مجھے منصب مل جائے, اور یہ عقل پرستی, میری عقل بالاتر ہے. یہ تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ الہامی تعلیم بالاتر ہے یا انسانی عقل بالاتر ہے. وہ تو کہتے ہیں انسانی عقل بالاتر ہے. مغرب میں نعرہ لگتا ہے انگریزی میں گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل, لوگوں کی حکمرانی لوگ کریں گے لوگوں کے لیے. الہامی کتاب بائبل پڑھنی ہے چرچ میں جا کے پڑھو, قرآن پڑھنا ہے مسجد میں جا کے پڑھو, بس یہ وہاں نعرہ ہے. ہمارے نعرے کے عوام کی حکمرانی کفریہ نعرہ ہے, عوام کی حاکمیت کفریہ نعرہ ہے, عوام سوورن ہے کفریہ نعرہ ہے. کیوں؟ آپ کا میرا عقیدہ قرآن بتاتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے لیے, تم بندے اس کے, تم حاکم نہیں ہو, حاکم اللہ ہے. تین دفعہ قرآن کہتا ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں, پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے لیے. اقبال کو لبرل کہنے والے اقبال کی یہ باتیں بیان نہیں کرتے, سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. سروری فقط اللہ کے لیے, حاکمیت فقط اللہ کے لیے, بندوں کے لیے خلافت دی اللہ نے. تم اللہ کے خلیفہ ہو, تم اللہ کے نمائندے ہو, اور تم اپنی مرضی نہیں چلاؤ گے, رب کی مرضی کو زمین پر نافذ اور قائم کرنے کی کوشش کرو گے. آج یہ تصورات ہی ہمارے ذہنوں سے اڑ گئے. اور مزید اس میں ایڈنگ ٹو دا انجری والی بات ہے کہ کبھی ہمارا وزیر اعظم کہہ دے کہ لبرل پاکستان انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کبھی تاریخ کو مروڑ کر اقبال بھی لبرل تھا اور بابا قوم وہ بھی لبرل تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے مخمصہ ہمارے اس وقت کا. تو اپنی عقل کو بالاتر سمجھ کر اللہ کے حکم کو ایک طرف کر دینا معاذ اللہ, یہ ہے شیطنت کا ایک اور پلر, اور جو آج ہمارے دور میں ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں بھی دکھائی دیتا ہے. عقل میں یہ بات نہیں آتی, او بھائی تمہاری عقل ہماری عقل نیچے ہے, اور نقل یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اور تقاضا وہ اوپر رہے گا. اب اس بات پر اللہ کا غضب کتنا ہے. عقل لڑائی نا, کہاں لڑائی؟ آؤٹ آف جورسڈکشن, اپنی اوقات اور اپنے اختیار سے باہر نکل کر. ویسے قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو, کائنات میں غور و فکر کرو اللہ کو پہچاننے کے لیے, اور جب اللہ کو مان لیے تو اللہ کی ہر بات مانو گے. نبی کی سیرت پہ غور کرو, قرآن کہتا ہے افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے کہا سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں, فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون, میں تمہارے درمیان ہے لوگوں, اس سے قبل ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 40 برس تک تم نے صادق کہا جسے, تم نے امین کہا جسے, تم نے فیصلے کرائے جسے, تم نے جن سے, اور اپنی امانت رکھوائی جن کے پاس, حجر اسود نصب کروایا جن سے, جس ذات نے کبھی بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, وہ ذات 40 برس کے بعد تمہارے سامنے, اپنوں کے سامنے اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتی؟ افلا تعقلون. یہ غور و فکر کی دعوت تو دی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار اور اس کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے, آخرت کے بارے میں. لیکن جب مان لیا اللہ کو اور اس کے رسول کو, تو اب آنکھیں بند کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو ماننا ہے. جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے بعد تو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے بعد تو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. کیوں؟ معصومیت نبوت کا خاصہ ہے, پیغمبر معصوم ہوا کرتے تھے, اب کوئی معصوم نہیں, لیکن ان کے بعد ہو سکتا ہے, ان سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان پر یہ اعتماد, یعنی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو فرمایا درست فرمایا, آنکھیں بند کر کے ہر بات کو تسلیم کرنا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی, اس کے بعد اختلاف رائے وغیرہ ہو سکتا ہے, مگر یہاں نہیں. لیکن اپنی عقل کو اللہ کے واضح حکم کے سامنے کھڑا کرنا کس قدر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. آگے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بس تو نکل جا یہاں سے, کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے, یعنی ہماری رحمت سے تجھے ہم نے دور کر دیا. ایک گڑبڑ کی, اس کے بہت سارے پہلو ہیں, ایک مرتبہ گڑبڑ کی ہے, یہ بڑا عبادت گزار تھا, عزازیل اس کا نام تھا, تکبر حسد حب جا عقل پرستی, ایک مرتبہ گڑبڑ کی اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا. یعنی یہ اس قدر بھاری جرائم ہے, اکڑ تکبر حسد حب جا عقل پرستی, اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں ایک مرتبہ گڑبڑ کی اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کی. اور دیگر مقامات پر بھی قرآن کہتا ہے کہ جو اس کی پیروی کرنے والے, بلکہ آگے ذکر آئے گا اس سورت کے آخر میں, جو اس کی پیروی کرنے والے وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ ہے اللہ کا جو غضب بھڑکا اس کی اس حرکت پر, شیطان کی اس حرکت پر جو اس مقام پر قرآن نے ذکر کیا. آگے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی بدلے کے دن تک. لعنت کا ویسے مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے
دور ہو جانا. ابھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا شیطان کے لیے بھی, اور یہ الفاظ ہم اپنی اولادوں کے بارے میں استعمال کر لیتے ہیں, کبھی اپنے دوستوں کے بارے میں استعمال کر لیتے ہیں, کبھی ہاتھ کا اشارہ کر کے منہ سے بھی کہتے ہیں لعنت تجھ پر. یہ کوئی ہلکی سی بات ہے؟ سوچ سمجھ کے آدمی کہے, سوچ سمجھ کے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ اس قدر بھاری معاملہ, اور بڑے آرام سے لعنتیں کرتے ہیں دوسرے کے اوپر, اس قدر بھاری بات. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی بدلے کے دن تک. قال, اس نے عرض کی, رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب دوبارہ کھڑا کیا جائے گا لوگوں کو, قیامت کا دن یا جب دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اس دن تک کے لیے کہہ رہا ہے, اے اللہ مجھے مہلت دے دے. قال, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ, اللہ نے فرمایا کہ بس تجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا گیا جنہیں مہلت دے دی گئی. ہاں, الى یوم الوقت المعلوم, اس دن تک کے لیے کہ جس کا وقت معین ہے. معروف رہا یہ کہ قیامت کے دن تک کے لیے. اب یہ اللہ کا فیصلہ, یہ اللہ کی مشیت, اللہ نے اس کو اختیار اگر دیا ورغلانے کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کے ساتھ فرشتے بھی لگائے قرآن کے بیان کے مطابق, جو خیر کی طرف ان کو تھپکی بھی دیتے اور آمادہ بھی کرتے ہیں. اگر برے لوگ انسانوں کے اندر ہیں, من الجنتی والناس, برے لوگوں کا ذکر ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس, تو انسانوں میں اچھے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کھڑا کر کے آپ کو اور مجھے, ہم سب کو امتحان میں رکھا. خیر, اس کے بارے میں فرمایا, الی یوم الوقت المعلوم, ایک معین دن تک کے لیے اسے مہلت دے دی گئی. قال, اس نے کہا, فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اس نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا. مراد گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. یاد رکھیے, شیطان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مجھے اور آپ, مجھ سے اور آپ سے برائی کرا لے. وہ پھونک مار سکتا ہے, جیسے قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس, ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے, سبز باغ دکھانے کی کوشش کر سکتا ہے. یہ اختیار شیطان کو نہیں دیا گیا کہ وہ ہم پر ایسا قابض ہو جائے کہ ہم سے گناہ کرا ہی ڈالے. نہ, ورغلانا وہ کر سکتا ہے, سبز باغ دکھانا وہ کر سکتا ہے, اور سخت بات یہ بھی ہے, آئندہ نشستوں میں پڑھیں گے سورہ زخرف انشاءاللہ تعالی. سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ذکر آتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں, پھر وہ اس کا ساتھی بنتا ہے. کب آیا شیطان؟ جب بندہ رحمان کی یاد سے ہٹا. یا ایک بدترین مثال آپ کو میں صرف لفظ استعمال کروں گا تو ساتھیوں کو یاد آ جائے گی, کتے کی مثال دی ہے قرآن نے, کئی مرتبہ گفتگو میں اشارتاً بات آئی ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 175, 176, 177 میں تفصیل آئی, وہاں ذکر آئے کہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ اپنی آیات سے نوازا, مراد پیغمبر کے ذریعے اللہ کی آیات اور اللہ کی تعلیمات اس تک پہنچی. فنسلخ منہا, وہ اللہ کی آیات سے دور ہوا. فاتبعہ شیطان, تب شیطان اس کے پیچھے لگا. فکان من الغاوین, پھر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ خود اللہ کے ذکر سے ہٹے, اللہ کی یاد سے ہٹے, اللہ کی کتاب کو چھوڑے, اللہ کی تعلیم کو چھوڑے. اب یہ بندے نے روم خود دیا ہے شیطان کو آنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 36 میں, اس سے پہلے برے سرداروں کا ذکر آیا, پھر سب سے بڑا برا سردار کون؟ شیطان, جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں. جب قیامت قائم ہو جائے گی تو شیطان کہے گا مجھے گالیاں مت دو, مجھے برا بھلا مت کہو. فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے گالیاں مت دینا, مجھے برا بھلا مت کہنا, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. میں نے تو خالی باغ دکھایا تھا سبز تمہیں, اور میں نے تو پھونکیں ماری تھی, باقی سارا پلان تم نے کیا, سارے مواقع تم نے تلاش کیے, سارے وسائل تم نے فراہم کیے جرم کرنے کے, گناہ کرنے کے. یہ قرآن بتا رہے ہیں. وہ کہے گا مجھے گالیاں مت دو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. آج ہم بھی ساری باتیں شیطان پر ڈال کر اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیں, یہ نہیں چلے گا. امریکہ پر ڈال کر فارغ سمجھ لیں, خوب کہا مولانا طارق جمیل صاحب نے, میں نماز بھی پڑھ رہا, امریکہ کا قصور ہے یہ بھی. میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ بھی امریکہ کا قصور ہے. میں سود خوری کر رہا ہوں, یہ بھی امریکہ کا قصور ہے. جو میں نے, اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی نے خود پی ایل ایس اکاؤنٹ کھول رکھا ہے, خود سودی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, یہ بھی امریکہ کا قصور ہے. میں ماں باپ کا دل دکھا رہا ہوں, امریکہ کا قصور. میں گالیاں دے رہا ہوں, معاذ اللہ, امریکہ کا قصور. انا للہ و انا الیہ, ہر بات میں تو نہ رگڑے نا امریکہ کو. ہاں, اس کے مظالم ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں. نمازیں ہم ضائع کر رہے ہیں, یہ بھی حکمرانوں کا قصور. ہر بات میں تو حکمرانوں پر بات نہیں. تو یہ شیطان جو سب سے بڑا گرو ہے برے لوگوں کا, اس کا بیان قرآن نے نقل کیا کہ صاف مکر جائے گا, مجھے برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو کہو. یہ ہے پہلو. اسی لیے اللہ کی پناہ میں آنا, بار بار اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنا، یہ کیوں سکھایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور عجیب بات، جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ حالانکہ کتنا پیارا کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کی تلاوت کے وقت قرآن کا حکم ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں، اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو، یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کی التجا کرو شیطان مردود سے. کیوں؟ وہ ادھر آئے گا زیادہ. قرآن نے کہا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں، لا قعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کے سامنے ان کو روکنے کے لیے. اور قرآن کیا ہے؟ سیدھا راستہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں، وہو الصراط المستقيم، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے. تو قرآن بھی حکم دے رہا ہے جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنے پیارے عمل کے شروع میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گناہوں کے مواقع پر کس قدر بچنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے. خیر، اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے یہ، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین، اسے کہا اللہ تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، مراد اعلان کر رہے کی کوششیں کرے گا. الا اللہ اکبر کبیرہ، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے میں سے وہ بندے تیرے جنہیں تو نے چن لیا ہو اپنے لیے، مخلص کر لیا ہو. ایک مخلص یعنی آپ اور میں اخلاص اختیار کریں، اللہ ہمیں توفیق دے. ایک مخلص، اللہ خالص کر لے اپنے لیے، اللہ چن لے اپنے لیے، یہ ذکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان پر میرا وار نہیں چلے گا. اور وہ کیا ہے؟ جو اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے، اللہ کے سامنے رو لیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا لیں، اللہ کے سامنے بچھ جائے کہ مالک میں اپنے اون پر، میں خود سے اس شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا، تو ہی مجھے بچا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنی اس بے بسی کمزوری کا اعتراف کر کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا ان شاء اللہ تعالی. فرمائے گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے اللہ تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں، جو چنے ہوئے بندے ہوں، ان پر تو میرا زور نہیں چلے گا. قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا کہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں سب کے سب ان سے. اللہ اکبر. شیطان کی پیروی کیا ہے؟ یاد رکھیے، دنیا میں دو ہی پارٹی ہیں، ہمارے بہت ساری ہیں، وہ دو ہی فال کریں گی. قرآن کے بیان کے مطابق سورہ مجادلہ 28 پارہ، ایک ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اور ایک ہے حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی. اسی طرح اصل میں دعوتیں دو ہیں، دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت یا شیطان کی طرف دعوت. نظام بھی بغیر بس دو ہی ہیں، اللہ کا دیا ہوا نظام یا شیطان کا پٹی پڑایا ہوا نظام، اور کوئی تیسری پاسبلٹی نہیں. باقی جتنے شیڈز ہیں وہ ان سب ان دو میں فال کریں گے، اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی، اللہ کی دعوت، شیطان کی دعوت، اللہ کا سسٹم، شیطان کا سسٹم، کوئی تیسری پاسبلٹی نہیں. اب ہم یہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہاں، ایک وہ بین والی کیفیت ہوتی ہے، منافقت والی، اللہ کو مانتے مگر شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے، استغفر اللہ. اللہ کے حکم کو مانتے، قرآن برحق ہے، مگر کیا کریں کہ یہ فلا فلا چیز چھوٹی نہیں، ہم سے چھوٹی نہیں، کافر منہ کو لگی ہوئی، وہ چل رہے ہیں شیطان کے طرز عمل کے اوپر. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. موٹی موٹی باتیں کیا ہیں؟ سورہ انعام پڑھیے اور دیگر مقامات پر شیطان کے کیا منصوبے ہیں. فطرت سے دور کرنا، مرد اور عورت کو بالکل برابر لا کر کھڑا کر کے معاشرے کے اندر لا کے کھڑا کر دینا، یہ شیطانی طرز عمل، یہ غیر فطری بات ہے. اللہ کی عطا کرنا، تخلیق میں تقسیم کرنا یا تبدیلی کرنا، معاف کیجیے گا، قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے. لعنت فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرے، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرے. اس کی مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں. لڑکوں کو دیکھو لڑکیوں کے انداز میں میک اپ کرنے کا شوق ہو گیا، لڑکیوں کو دیکھو لڑکوں کے انداز میں وہ اسکن جینز اور نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں. اور ماں باپ کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ کوئی غیرت باقی نہیں ہمارے اندر، غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے، یہ شیطنت ہے. پھر مال حرام، یہ شیطان کا حصہ شامل ہے اس کے اندر، وہ لقمہ جو حرام کا لقمہ ہے وہ شیطان کے وجود میں جاتا ہے، یعنی مراد ہے کہ شیطان کا حصہ اس میں مقرر. پھر قرآن کہتا ہے کہ جو سود خوری کے اندر مبتلا ہے وہ ایسے کہ جس کو شیطان نے چھو کر باولا اور پاگل کر دیا ہو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافتاً, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, البقرہ آیت نمبر 208, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اگر پورے اسلام پر عمل نہیں ہو رہا یا کوشش نہیں ہو رہی تو پیروی شیطان کی ہو رہی, تو کہاں ہے پورا اسلام؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیش میں آج غریب الغربا ہے, سود کے دھندے بھی جاری, حرام کی شکلیں بھی جاری, بے حیائی کا طوفان بھی جاری, اللہ کے احکامات بھی پامال, اور کتنی مرتبہ یہ مرسی آپ کے سامنے رکھا جائے. قرآن کہہ رہا ہے اگر پورے اسلام پر نہیں آ رہے تو یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہو رہی. یہ موٹی موٹی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی پیروی سے محفوظ رکھے. اللہ نے فرمایا کہ میں حق کہتا ہوں اور یہ بات حق ہی ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ضرور بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے. یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے بھائی, اور آج امت اس کو بھلائے بیٹھی. ہر صفحہ آپ کو کہیں جنت, کہیں جہنم, کہیں قیامت, کہیں عذاب, کہیں ثواب, کہیں حساب کتاب, اس کے بیان پر ہر صفحہ قرآن کا ملے گا کم و بیش. یہ سب سے بڑے حقائق, یہ سب سے بڑی نیوز جو اللہ نے آج ہی بریک کر دی ہے, مستقبل کی نیوز جو اللہ نے آج ہی بریک کر دی. اللہ مجھے اور آپ کو یقین دے. اللہ کے نبی کو کس قدر یقین, اللہ کے نبی صبح دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار, اللہ کے نبی علیہ السلام شام میں دعائیں فرما رہے اللہم اجرنی من النار, اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے موقع کی دعاؤں میں دعائیں فرما رہے اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے آگ سے بچا لیجیے. یہ وہ ذات جن کے لیے مقام محمود کا اعلان, ورفعنا لک ذکرک, جن کی شان, اعطیناک الکوثر, جن کے لیے اعلان, وہ ذات محمد کریم علیہ السلام کی, رحمت للعالمین, سید المرسلین والآخرین, جن کے لیے شفاعت کبریٰ کا حق ہوگا, جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا, جن کو ہی شفاعت کا حق دیا جائے گا. ہر پیغمبر کہیں گے آج ہمارے پاس مت آؤ. وہ ذات بابرکات, ان کا معاملہ اے اللہ مجھے آگ سے بچا لیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ کو اور مجھے کتنا حساس اور سیریس ہونا چاہیے اس معاملے میں. آخری تین آیات, قل ما اسألکم علیہ من اجر, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے میں تم سے اس سارے کام پر, اس ساری محنت پر کوئی اجر نہیں مانگتا. کیا میں دعوت پیش کروں, تبلیغ پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے, تمہارا بھلا ہو جائے مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہر نبی نے یہ بات کہی, اور پیغمبروں کی صداقت کی دلیل یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ان کی نگاہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی تھی کہ ان دلوں میں ایمان پیدا ہو, اللہ کا خوف پیدا ہو, آخرت کی فکر پیدا ہو, ان کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی تھی. بہت بڑی محرومی ہے کہ دین کو ہم معذرت کے ساتھ دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں. بعض حضرات کے لیے یہ یوں کہیے کہ خدمت دین کو اللہ تعالیٰ نے معاش کا جو ذریعہ بنایا وہ تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, وہ اپنی جگہ گفتگو ہے, لیکن مقصود فقط یہ ہے کہ میری نگاہ لوگوں کی جیبوں پر ہو اور میں لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع کر دوں, اس کی گنجائش تو کسی کے نزدیک بھی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو بھائی میں ما اسألکم علیہ من اجر, جو کچھ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. دوسرے مقامات پر ہے, بس تم مان لو اللہ کے بندے بن جاؤ, یہ میں چاہتا ہوں. وما انا من المتکلفین, اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ بھی بڑا خوبصورت ایک مقام ہے, وقت نہیں ہمارے پاس اس وقت. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تکلفات سے منع کیا گیا ہے. آج معاف کیجئے گا, ہمارے ایک ایک وقت کے کھانے پر کس قدر تکلفات ہیں. ہمارے یہاں ہونے والی ایک ایک شادی, آج کل شادیوں کا سیزن ہے, ایک ایک شادی کی ایک ایک تقریب پر کس قدر جو ہے تکلفات ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ہر مرتبہ کی شادی کے لیے نئے جوڑے سلنے ہیں, اور ایک گھر کے اندر 25,000 روپے سے لے کے 30,000, میں نے چھوٹی بات کہی ہے مجھے پتا ہے, لاکھ لاکھ روپے کا خرچہ بھی ہو جاتا ہے, اور ذرا پل کے اس طرف چلے جائے تو 4-5 لاکھ کوئی ایشو نہیں. اس قدر تکلفات زیورات کے اندر اور کپڑوں کے اندر اور گھر کی ڈیکوریشن کے اندر اور اپنے موبائل سیٹ کے بارے میں, اس قدر ہم کہ iPhone 6 کے بعد کیا آ رہا ہے تو وہ ہے کہ نہیں میرے پاس, نہیں ہے تو بےچارا سمجھتے میں احساس کم تری کا شکار ہو گیا ہوں. اس قدر تکلفات لباس میں, کھانے میں, پینے میں, تقریبات کے اندر, گھروں کی سجاوٹوں کے اندر. یہ اس امت کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ جس امت کے نبی نے کبھی زکات نہیں دی, اللہ اکبر, اتنا مالی جمع نہ ہوا کہ زکات اس پر لاگو ہو, اور وہ امت آج بہاتی ہے پانی کی طرح پیسے کو. کیا امت اس کام کے لیے برپا کی گئی جس نبی کے گھر میں 2-2 مہینے چولہا نہیں جلا؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے, یہ بھی تو بیان کیا جائے. 2-2 مہینے مہینے آپ کے میرے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، روزے رکھے جا رہے، فاقے کیے جا رہے ہیں، یا انصار کیسے کھجور آ گئے تو ان پر بس اکتفا کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر. اور آج امت کو ایک وقت میں کھانے کے ساتھ میٹھا نہ ملے تو ٹینشن، بچوں کو مطلب کی غذا نہ ملے تو ٹینشن، گھر میں لمبے چوڑے اہتمام نہ ہو تو ٹینشن. اور دین مظلوم ہے، دین مغلوب ہے، دین کا مذاق اڑتا ہو، امت ہلاک کی جاتی ہو، ٹینشن ہی کوئی نہیں. ہم کہاں پڑے ہوئے ہم لوگ؟ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. تمہارا چوائس، تم مانو نہ مانو، تمہارا چوائس، تم قبول کرو نہ کرو، تمہارا اختیار، تم عمل کرو نہ کرو، بہرحال اللہ کو جواب تو دینا ہے، میرا کام پہنچا دینا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. ولتعلمن نبأه بعد حین، اور اس کا اصل حال، اس کی اصل حقیقت بہت جلد ہی تمہارے سامنے آ جائے گی. تمہیں موت آئے گی، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ پوچھے گا ان سارے تقاضوں کے بارے میں. کتاب بھیجی، رسول کو بھیجا، تم نے کیا کیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے تقاضوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.